بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. فآله الطيبين الطاهرين المعصومين المهتمين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله أنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسله وإن الله قوي عظيم. سورة مباركه حديث کی بہت ہی مشہور آیت ہے، اور کیونکہ اس آیت میں آنے والے امام کی حکومت کو بنیادی خاصیت بیان کی جا رہی ہے، جس کی جانب دو محرم کی مجلس میں بھی اشارہ ہوا تھا، اور اب جو ہمارا موضوع کل رات تک جہاں پہنچا تھا اور اس سے بات کو آگے بڑھانا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی اس آیت کا یہی پیغام بہت اہم. آیت آدم سے لے کے خاتم اور مولائے کائنات سے لے کے زمانے کے امام تک کی تمام معصوم حجتوں کے حوالے، وہ 1,24,000 اور یہ 12 امام، ان سب کے حوالے سے پیغام دے رہی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو اپنی روزانہ کی زندگی میں ہر ہر لمحے اس لیے یاد رکھنا کہ قرآن نے انسان کی پہچان یہ بتائی. اب دیکھیں ترجمہ کیا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، ہم نے جتنے رسول بھیجے، جتنے ہمارے نمائندے آئے، یہ سارے کے سارے رسول 1,24,000 جمع ہو، تاکہ ہم نے انہیں تین چیزوں کے ساتھ بھیجا: بالبینات، کھلی ہوئی نشانی، معجزے، یا عقلی اعتبار سے اتنی واضح نشانی کوئی انکار نہ کر سکے سوائے اس آدمی کے جو انکار کرنا ہی چاہتا. ہم کہیں کہ اس وقت رات ہے، وہ کہے دلیل کی باقی نہ ہو کہ مجھے تو ماننا ہی، بینات اتنی واضح نشانیاں ہم نے دی. کیونکہ میرا موضوع مقصد رسالت انبیاء کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد نہیں ہے، تو میں زیادہ تشریح اس آیت کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں. بالبینات اور بالکتاب، ہم نے ہر ایک کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ کتاب نازل کی، بالکتاب والمیزان، اور وہ اسکیل، وہ ترازو و میزان جس کے ذریعے سے معاشرے میں عدل اور جسٹس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. اب قرآن نے یہ تین چیزیں تو پہلے بتائی، درمیان میں ایک بات آ گئی جو اصل میں یہ درمیان والی بات میرا آج کی مجلس کا تنقیدی عنوان، اور پھر اس کے بعد آگے ایک بات بیان کی جسے اگر ہم بہت ہی سلینگ انداز میں کہیں یا بدتمیزی کے اسٹائل میں جو نہیں کہنا چاہیے ممبر پر، دینا پڑے. یہ تین چیزیں نازل کی, اس کا مقصد کیا تھا؟ ان تین چیزوں کا نہیں, رسولوں کے آنے. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ معاشرے میں انسانوں کے درمیان عدل کی اور انصاف کی اور جسٹس کی حکومت قائم کی جائے, معاشرے میں عدل. اب یہ لفظ حکومت بھی شاید میں غلط کہہ رہا, کیونکہ یہ عدل خالی حکمران کی ذمہ داری نہیں, ہر مومن کی ذمہ داری. ہمارے یہاں تو چھوٹی سی گواہی اگر شروع ہوتی تو پہلی شرط یہ ہے کہ گواہی دینے والا عادل ہو, وٹنس. حتیٰ یہ کہ مراجعے کی اکثریت, دیکھیں ممبر کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر مجتہد کے فتوے کو الگ الگ بتایا جائے. مراجعے کی اکثریت کہتی ہے کہ اگر یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے کہ نجس, تو وٹنس تو عادل ہونا چاہیے. اب اور وہاں سے لے کے پھر حکومت امام تک, اور وہاں سے لے کے انبیاء کے بھیجے جانے کے مقصد تک, چاند تلا, جہاں جہاں گواہی کی ضرورت پڑتی. لیقوم الناس بالقسط, ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجے کہ معاشرے میں نظام عدل قائم ہو, ہر انسان خود عدل بیچے. اس کے بعد جو میں نے کہا کہ ایک ذرا سا بدتمیزی والا محاورہ ہے, یہ شاید تہذیب ممبر کے خلاف ہے, لیکن اس کے بعد جو قرآن بات کہہ رہا ہے اسی آیت میں, اس کو بہت ہی مختصر انداز میں سمجھانے کے لیے یہ محاورہ اچھی ذہن میں آ رہا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے, کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا. اور یہ جو تینوں چیزیں انہیں عطا کی, یہ معجزے دیے کیوں دیے؟ یہ بتانے کے لیے نہیں کہ دیکھو ہمارا نبی کتنی شان والا, وہ ان موجودوں کے بغیر بھی شان والا. ایک نبی کی بات نہیں, ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی بات. اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, اور اگر موسیٰ دریا کے درمیان ایک راستہ بنا دیتے ہیں, تو یہ نشانیاں اس لیے نہیں ہے کہ شان موسیٰ یا شان عیسیٰ ظاہر کرنا, تو خود بخود ظاہر ہو جائے گی. لیکن مقصد قرآن بتا رہا ہے تینوں چیزوں, رسول کو بھیجا نشانی دے کر, کتاب دے کر, میزان دے کر. کیوں؟ تاکہ یقوم الناس بالقسط, لوگ عدل کی اور انصاف کی اور جسٹس کے راستے پہ چلے. مگر سب لوگ اتنے شریف نہیں ہوتے کہ عقل مند ہیں, سب لوگ اتنے نیک فطرت نہیں ہوتے کہ عادل بن جائے. کچھ لوگوں کے لیے چوتھی چیز کی ضرورت ہے جو قرآن نے آخر میں بیان کیا, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور پھر ہم نے آسمان سے لوہا بھی نازل کیا. یہ منافی ہے, باس شدید, اس میں طاقت. طاقت کے ذریعے سے بھی کبھی معاشرے میں عدل کو لانا پڑتا ہے, لیکن قرآن کی نگاہ میں وہ بہت ہی مجبوری کا ایک حل ہے. ورنہ تو نشانیاں کتاب نہیں تھا, اس شریف صاحب عقل صاحب سمجھ آدمی کے لیے یہ تین چیزیں کافی ہیں کہ اس کی زندگی عدل کی چلے. لیکن ہیں کچھ ایسے لوگ کہ جب تک کہ عصائے موسیٰ کی طرح ان کے سروں پہ وہ عصا نہ برسایا جائے, وہ کبھی عدل کے راستے میں نہ آئیں گے. تو قرآن پہلے بات مکمل کر دی, پھر ضمناً کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور پھر ہم نے وہ لوہا نازل کیا. لوہا سمبل بن رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر طاقت ہے, پھر طاقت اس کی بھی ضرورت. حکومت امام زمانہ اسی کا نا, باقی گیارہ اماموں کو طاقت دکھانے کی اجازت نہیں تھی. تین چیزیں تو ان کے پاس بھی تھی, ہر امام کے پاس بینات, کھلی نشانی, ہر امام کے پاس کتاب, اور ہر امام کے پاس میزان. لیکن کتنے لوگ ان کی بات ماننے کو تیار تھے, غیروں کی بات چھوڑی اپنے بھی گھبرا گئے. اور اسی جملے کو ابھی اس تمہید کے بعد پھر کل رات کے موضوع سے ملانے کے لیے اسی جملے کو آگے سہارا بنا کے آگے چلو. مگر کہا کہ یہ تین چیزیں ہر ایک کے پاس, یعنی ہر نبی اور امام کے پاس. چوتھی چیز کی ضرورت پڑی کہ زمانے کا امام خاص طور پہ استعمال کرے. بازن الحدید آتی ہے باق الشدید، پھر طاقت کے ذریعے، کہ اس میں طاقت بھی ہے وہ منافع اور لناس اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، آیت مکمل. اب ایک منظر آتی کہ جب تک دنیاوی طاقت کو استعمال نہ کیا جائے دلیل سے بھی آدمی قائم نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ طاقت استعمال صرف اس لیے کہ لوگوں کو عادل کے راستے پر باقی رکھا جائے. مولا کائنات کا ایک بہت ہی مشہور لقب ہے جو ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا تھا، جیسے شہزادی کائنات کا بھی ایک بہت مشہور لقب ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ لقب بھی کم پڑھا جاتا ہے. مولا کا مشہور لقب، یعنی لقب بہت سارے، اللہ کے اگر 99 نام یا 1001 نام ہے تو رسول کے بھی اتنے ہی سارے نام اور مولا کائنات کے بھی اتنے سارے نام ہیں. ان میں سے ایک لقب ہے شہید عدالت، تو مولا شہید تو صرف اپنی عدالت کی وجہ سے، یا اگر لفظ صرف غلط میں نے کہا تو جو اگر مولا شہید ہو تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر اس بات کا تھا کہ علی عادل. وہ دشمنیاں، وہ مکے والوں کا اسلام قبول کر کے یہ قسمیں کھانا کہ لیکن بدلہ کو لے کے رہیں گے علی سے، وہ مدینے کے منافقین کا ہر وقت آمادہ رہے گا، وہ اپنی جگہ. عام آدمیوں کا سپورٹ ان کو اس لیے مل سکے، علی کی شہادت ہوئی ہے 41 ہجری، 41 بچوں نے، بچے تو آتے ہی نہیں ہیں اس مجلس میں، لیکن جتنے بھی آ جاتے ہیں 20 سال 22 سال کے اور 20 سال کے، تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا جو نمبر ہیں اور کلر ہیں یہ ذرا انگلش میں بولا کرے، باقی تو تقریر سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن یہ رنگ سمجھ میں نہیں آتے. اور ایک عدد، 78 کیا ہے، 79 کیا ہے، 59 کیا ہے، 59 کیا ہے، تو خیر 41 ہجرت، اور رسول اللہ دنیا سے چلے گا 11 ہجرت، 30 سال کے علی کی شہادت ہو. تو 30 سال کے اندر وہ سارے وہ پرانے والے نہیں تھے، کثیر تعداد میں نئے مسلمان تھے. شہید عدالت، علی کی عدالت لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی اچھی ہوتی لیکن دوسروں کے اپنے لیے نہیں. ہر آدمی عدالت کی تعریف کرے گا لیکن اگر خود اس کے اوپر قانون عدالت آیا جائے، یعنی جو تمہارا حق ہے صرف وہ ہے، سب سے زیادہ یہی ناراض ہوگا. جو ابھی عدل، عدالت، جسٹس، انصاف کا عقیدہ پڑ رہا ہے، بہت اچھی چیز مگر دوسروں کی. بہت بڑی تعداد مجھے اس میں پاکستان کے مومنین کی نظر آ رہی ہے اور ہندوستان کے بھی ہوں گے. ابھی میں نے اس سے پہلے کی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ فی الحال خالی چہرہ دیکھ کے میں نہیں پہچان سکتا ہوں، زمانے کے امام کے آنے کے بعد تو چہرہ دیکھ کے پہچان ہو جائے گی. ہر ایک کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یا آدھا مومن یا آدھا کافر. وہ امام کے آنے کے بعد، بلکہ صحیح جملہ تو یہ کہ امام خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے اور کچھ دیر کے بعد مولا کائنات صفا اور مروہ کے درمیان سے ظاہر ہوں گے. دعوت الارض بھی مولا کا ایک لقب، اور وہ انگوٹھی لے کر آئیں گے جو ہر ایک کی پیشانی پہ لگائی جائے گی، اور پھر اس کا جو عقیدہ ہے دل کے اندر والا وہ پیشانی پہ آ جائے گا. لیکن میں ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں. پاکستان میں سرکاری محکموں میں آپ نے اکثر دیکھا ہو کہ اگر کوئی بہت ہی آنےسٹ یا دیندار قسم کا افسر آ گیا تو سارا ڈپارٹمنٹ اس سے اس لیے اگینسٹ ہو جاتا کہ یہ خود بھی نہیں کھاتا تو ہمیں بھی نہیں کھانے دیتا، خود نہ کھائے تو چلے گزارا ہو جائے گا، اس کا شیئر بھی ہم آپس میں بانٹ لیں گے، مگر اس کی دیانتداری ہمارے گھر میں باقی ہو جائیں گے، چٹنی روٹی بھی ہم کو گزارا کرنا پڑے گا. بہت اگر یہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن کے نہ آئے تو آنےسٹی بہت اچھی چیز ہے اور ہر آدمی تعریف کر رہا ہوگا، لیکن اگر اپنے سر کے اوپر کوئی آنےسٹ آدمی آئے دوسروں کو، جیسے ہمارے یہاں فیملی لائف میں بھی یہ پرابلم ہوتی کہ وہی چیز جو ساس کو اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھی لگتی ہے وہ اپنی بہو کے لیے بہت بری لگتی ہے، یہ اگر الٹا کر دوں جو چیز آپ کی بہو کے لیے بہت بری ہے ہر وقت میرے ٹیکسائز ہوتا ہے وہی وہ آپ کی بیٹی کے شوہر سے توقع کرتی ہے کہ میرا داماد ایسا بن کے دکھا دے کہ بیٹے نے ویسا بن کے دکھایا ہے تو رات کو اس نے لے رہا ہے ماں سے. تو یہ تو موضوع ایسا ہے کہ جس پر زیادہ بات کرنے کا پہلے اشرے میں دل نہیں چاہتا. غرض آج کل کی جو تعریفیں ہیں یعنی ایام عذاب کے پہلے اشرے کا جب مڈ ہو جاتا ہے 6-7-8 تو خاندان اہل بیت کی بیویوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اکبر کے حوالے سے لیلا، قاسم کے حوالے سے فروا، اصغر کے حوالے سے ربا، عباس کے حوالے سے ام البنین. وہاں یہ چیز اور زیادہ بتانے کو دل چاہتا کہ آخر وہاں ساس بہو کے مسئلے کیوں نہیں، آخر وہاں کے یہ فیملی لائف کے ڈسٹربنس کیوں نہیں. جودا جیسی ظالمہ عورت اہل بیت کے گھر میں اتنے سال رہی. کوئی واقعہ آپ نے سنا اس زینب کبرا اور جودا میں کوئی اختلاف ہوا؟ ہمارے ہر گھر میں نن بھاوا جھن بھاوا جھن بھاوا. لیکن میں بہرحال اپنے موضوع سے تو ہٹ رہا ہوں. چاہے ان تاریخوں کے اعتبار سے یہ چیزیں بیان کرنے میں قباحت نہ ہو، لیکن آج قباحت ہے کیونکہ آج کا موضوع کوئی اور. تو علی بلعب شہید عدالت، یہ الگ بات ہے کہ صاحبان ایمان کے کان اس لقب سے اتنے مانوس نہیں، مگر ایک عیسائی نے پوری کتاب ہی لکھ دی کہ وائس آف ہیومن جسٹس. علی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی، جیسے ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اللہ رحمان رحیم، اور غلط بھی مشہور نہیں. قرآن کریم میں اللہ کی سب سے زیادہ یہی خصوصیت تو بیان کی گئی. 114 مرتبہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی اعلان ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں. لیکن عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے سے زیادہ اہم اللہ کی خصوصیت ہے عدل. اصول دین میں عدل آیا ہے، رحمان و رحیم نہیں آیا. کیا یہ میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا انکار کر ہی نہیں ہوں؟ میں خود ہر لمحے ہر سانس اس کی رحمت کا محتاج. لیکن عدل اتنی اہم خصوصیت ہے کہ باقاعدہ اسے توحید سے الگ کر کے اصول دین میں سے ایک اصل بنایا گیا. مولا شہید عدالت، ہم اور آپ کی جانب متوجہ ہو کے نہ نان مسلم متوجہ ہو، وائس آف ہیومن جسٹس پوری کتاب ہی علی کی عدالت میں لکھی گئی. شہید ولایت ہے، عدالت ہے کہ یہی عدالت معاشرے سے برداشت نہیں ہو رہی. بس اس کو ابھی آگے بڑھانا ہے. میں نے ایک جملہ اور کہا کہ اسی طرح شہزادی کونین کا بھی ایک بہت اہم لقب، تھوڑا سا مشکل ہے تو ذرا کم بیان کیا جاتا. شہزادی زہرا لقب ہے، راضیہ لقب ہے، بطول لقب ہے، مرضیہ لقب ہے، ام ابیہ ہے، حورائے انسیہ ہے. لیکن ایک لقب مدافعل ولایہ بھی، پروٹیکٹر آف ولایہ، ڈیفینڈر آف ولایہ. ہمارے یہاں دیکھیں یہ لقب بہت کم بیان ہوتا ہے، کانوں کو بھی یہ لفظ ذرا نیا اور عجیب سا لگتا ہے. لیکن ہے ایک لقب کہ ولایت علی کی سب سے بڑی ڈیفینڈر یا پروٹیکٹر فاطمہ کی ذات ہے. لیکن یہاں سے مجلس کسی اور وقت چلی جائے گی تو واپس آتا ہوں. جو قرآن نے کہا کہ سارے انبیاء سارے ائمہ اللہ کے سارے نمائندے اس لیے بھیجے گئے، پھر آیت کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے بھیجے گئے تاکہ انسان عدل کرنا سیکھے. جو الگ الگ جملے ہیں یہ نہیں کہا کہ انبیاء اور ائمہ اس لیے بھیجے گئے کہ وہ عدل کریں، نہیں، وہ انسانوں کو عدل کرنا سکھا. وہ حکومت کا فائدہ نہیں ہے کہ حکمران تو عادل ہو اور لوگوں کو کھلی چھوٹ ہو کے جیسے چاہے زندگی گزارے. ہمیں اور آپ کو عدل کی تربیت دلوانا، اور پھر یہ کہ اگر آدمی نہیں مانا تو آخر میں آیت میں آ گیا تو پھر طاقت دوں، اور یہ طاقت آخر امام آ کے ظاہر کرے. جو اللہ کی آخری حجت ہے وہ انبیاء کے سلسلے اور ائمہ کے سلسلے کی آخری کڑی، وہ طاقت کے ذریعے لے کے مولائے متقیان کو اپنی خلافت ظاہری. یہ کتنی بڑی ٹریجڈی، اور ہر عقل رکھنے والا، ہر صحیح معنوں کا انٹلیکچوئل، ہر دانش مند، مومن ہو کے غیر مومن، مسلمان ہو کے غیر مسلم، باقاعدہ اس بات پہ روتا نظر آ رہا کہ پورے عالم اسلام میں علی جیسا افضل انسان ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور دلیلوں کے ساتھ کہ رسول اللہ سب سے افضل, لیکن رسول اللہ کے بعد علی جیسا نظر نہیں آتا, پھر علی کتنی مخالفت. کیا چاہیے انسانوں, جتنا قائد فضیلت حکمران آپ کے ذہن میں آئے گا علی اس سے بھی بڑھ کر, لیکن لوگ حکومت برداشت نہیں کرتے صرف اسی وجہ. جو کل میں نے جملہ کہہ دیا تھا دعائیں مجبا تھا, لا تاخذہ لومۃ اللائم, شاید یہاں کے بعد کی ایک مجلس میں تھا, یعنی عدالت کے بارے میں حکم خدا کے بارے میں کسی کی پرواہ نہیں کرے. یہودی قابل احترام ہے اور مومن کے کوڑے پڑے. اگر عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ حق پر ہے اور وہ باطل پر, چنانچہ مولائے کائنات اپنی خلافت کے پانچ سال جو سب سائنس فیس کی, یہ والی خلافت والی راضی بھی نہیں تھے قبول کرنے پر. یہ تمہاری بیوی حکومت, سڑا ہوا کتا اس سے زیادہ پی رہی ہے حکومت جو تم ہمیں دے. لیکن جب لوگوں ہی کے کہنے سے قبول کی, وہی لوگ برداشت نہ کر سکے علی کے نظام کو, اور اس کے اندر باقی اتنی باتیں ہیں کہ پورے عشرے آپ نے علماء سے سنے, مگر خاص مجھے جو بات کہے کہ کل رات سے ربط ملانا, وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سب ٹائم علی کو ملا. ایک مسئلہ, باقی مسئلے تو بعد میں آ کے رہے. پہلا مسئلہ مال کی محبت. کل کی مجلس یہی تھی نا کہ اگر ہم رسول اللہ کی حدیث دیکھیں جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے, وہاں بھی یہ تمام خرابیوں کی جڑ خراب ہے, جڑ راسوں کو لے کر. اور اگر خاص امام زمانہ کے حالات کو دیکھیں تو وہاں یہ مال کی محبت سب سے بڑا ریزن قرار دیا گیا ہے جو انسان کو امام سے ملاقات کرنے سے روکتا. اور یہاں پہ یہی جو دو جملے ہیں ان کو ملانے والے, ایک آیت بھی ہے قرآن کی جو میں اکثر تلاوت کرتا ہوں, اور مجھے یہ آیت تلاوت کرنے میں اس لیے بڑا اطمینان رہتا کہ زندگی میں مومن جو آیتیں سب سے زیادہ سنی ہیں ان میں یہ والی آیت بھی. ہاں لیکن جیسے باقی آیتیں ہیں کہ سن تو لیتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں, وہی اس آیت کے حوالے سے ہمارا سلوک ہے, لیکن سنی ہی. کیونکہ ہر جمعے نماز جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ بات ہے اول دور کے مسلمانوں. اے رسول, جب کبھی یہ تجارت دیکھتے ہیں, تجارت تو باقی مال اور پیسے کی, اور گجراتی کا لفظ استعمال کروں, یہ سلینگ لینگویج نہیں, یہ تو گجراتی کا لفظ کہ روکڑے کی بات ہے. تجارت خریدار ہو, کیونکہ تجارت زیادہ تر گجراتی بولنے والے کرتے ہیں, لیکن شاید ہر ایک کرتا. روکڑے کی بات, خریدار ہو تجارت. ہر حبیب جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں اور نہ ہوا یا کھیل تماشے, یہ بات ہے ہمارے اور آپ کے, یعنی یو پی کے کلچر کی اور پاکستان کے کلچر. کسی مذہبی اجتماع میں جانا زیادہ اہم ہے کہ ٹی ٹوینٹی کے آخری اوورز کو دیکھ. وہ ادارہ اور تجارتن اور لہوا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب کبھی یہ تجارت کو دیکھیں یا کھیل تماشے کو دیکھیں, ان فضو الیہ, ادھر دوڑ کے جاتے ہیں. لیکن دوڑ کے جانے میں کوئی خواص نہیں, کہاں سے دوڑ کے آتے ہیں, کس چیز کو, سارا تو کا کائنات تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جائے, رسالت کو چھوڑ کے. اور جیسا کہ پھر مزید تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں, اور نماز کی رکعتوں میں یہ لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں. خالی مسلم اپنے عقل کے مسائل کا جملہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد منہ پھیر کے دیکھا تو کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا یہی رسول کی حالت ہے کہ ادھر کھیل تماشا شروع ہوا اور تجارتی قافلہ آیا, حالت نماز میں رسول کو چھوڑ کر دوڑ کے ادھر چلے. وہی بات جو کل کی مجلس تھی، ایک گھنٹہ میں نے آج کا لیا، وہ قرآن کریم نے ایک جملے میں بتا دیا، اور یہی چیز آخری امام کے حوالے سے آ رہی ہے، بس وہ میں مولا کی بات جہاں چھوڑی تھی اسے ملا، پیغمبر کو بھی یہ مسئلہ پیش کرنا پڑ رہا کہ ہر چیز رسول کی قبول ہے، لیکن جہاں پہ پیسے کے بارے میں بات آ جاتی ہے، اور مولا حتیٰ یہ کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا کو ایک خاص خطبہ، اگر نہج البلاغہ مولا نے خود کو نہیں لکھی ہے، مولا کے خطبات ہیں بعد میں جمع کیے، خطبہ نمبر 15 سیرمن 15 پر پائی، چار مہینوں کا خطبہ، بہت ہی ایکسپرٹ قسم کے اگر نوجوان بیٹھے ہوتے تو اتنی دیر میں وہ اپنے آئی فون سے یہ خطبہ نمبر 15 ڈھونڈ کے بھی نکال لیتے، لیکن بہرحال ایک آداب مجلس بھی ہوتے، خطبہ نمبر 15 مولا کی خلافت ظاہری کے بالکل شروع زمانے کا خطبہ، مولا بتا رہے ہیں کہ لوگ میری مخالفت کیوں کر رہے ہیں، تو مین ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کے بعد مال حرام میں سب چیز چھین رہا ہوں، واپس لے رہا ہوں، مال حرام میں یہ نہیں چلے گا، جی ہمارا کیا قصور ہے، یہ باپ نے کمایا تھا، ہمیں تو باپ کی میراث میں مل گیا ہے، باپ جانے اس کی خبر جانے، تو مرد واجب ہے اس کو واپس کر، ارے ہمیں تو بھلا حکمران نے دے دیا تھا، اگر تمہیں پتا ہے کہ غلط مال کیا تھا تم پر واجب ہے اسے واپس لوٹانا، یہاں تک کہ مولا کا جملہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 15 میں ہے کہ اگر یہ مال حرام عورتوں کے مہر میں دے دیا گیا ہے تو میں اسے بھی چھینوں گا اور واپس لوٹاؤں گا، اب یہ علی شہید عدالت کیوں، وہ سیدانی بنی ہاشم کی خاتون مولا سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں، یا بلحسن آپ نے انصاف نہیں کیا، جتنا اس غیر سیدانی کو آپ نے بیت المال سے دیا اتنا ہی مجھے دیا، میں تو آپ کے خاندان کی ہوں، میں تو بنی ہاشم کی ہوں، اور مولا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے، اللہ کا یہ مال جو یہ سب کے درمیان برابر سے تقسیم ہوگا، خاندان کی عورت ناراض ہو کے چلی، میں واقعات نہیں پڑھ رہا کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں، مجھے تو اس جملے تک آپ کو پہنچانا کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والے، امام زمانہ کو یاد کرنے والے، امام زمانہ کے لیے خلوص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعا کرنے والے، دنیا کے حالات اور واقعات میں کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو محسوس ہو کہ یہ تو ایک نشانی ہے ظہور امام، تو فوراً اس کے امام زمانہ تک پہنچ جانے والے لوگ بھی کیا ابھی تیار ہیں کہ حکومت امام کو قبول کرے، جب ایک مثال اور اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آ گئی کہ علی جیسا انسان جسے دنیا نے خدا بھی سمجھا لیکن اس کی حکومت نے برداشت کی، کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی لیکن ساری بات شروع یہاں سے مالے ہاں مالے ہاں، اور یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک بات عرض کروں، مولا سے یہ سوال کئی بار پوچھا گیا، اور اس سوال کا پورا ایک کانٹیکسٹ ہے جو میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں لیکن یہاں نہیں بس میں، بولا آپ نے شیعہ کی پہچان کیا، یہ سوال ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پانچ بار نہیں، اتنی بار پوچھا، یہ باقاعدہ پوری کتاب ایسی حدیثوں پر کمپائل کر کے دیتی، یا امیر المومنین آپ کے شیعہ کی پہچان کیا، آپ الگ الگ موقع پہ الگ الگ جواب دیے، لیکن ایک نشانی یا ایک سانس ہر حدیث میں آتی، مولا نے کہا مثلا جو شیخ صدوق علیہ رحمان نے ایک حدیث لکھی، کہا کہ خصلتان یا علامتان دو نشانیاں تو ہمارے شیعہ میں ہیں، المحافظت علی اوقات الصلاۃ والمواقع، نماز کا ہمیشہ پابند ہوگا وقت نماز کے اندر، کوئی کمپرومائز نہیں کرے، پہلے جملہ بہت مشہور تھا شاید ابھی بھی، کہ نماز تو کسی حالت میں باپ نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو پڑھ نہیں سکتے، تو آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دوڑا، بہت ہی مشہور فقہی مسئلہ آپ کو بن گیا کہ اگر کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے تو مرنا ہی مرنا, اور وقت نماز آ گیا تو نماز شروع کر. جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ میں پوری بھی نہیں کر پاؤں لیکن نماز شروع کر, ورنہ اس کے بڑے بیٹے پر یہ نماز کی قضا اس لیے آ جائے گی کہ تمہارے باپ پر ایک بوجھ ہے اسے ایک نماز کر. تو اب یہ نماز کسی حالت میں معاف, اور ہر شیعہ کی پہچان یہی کہ باقی چیزوں میں چاہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز کر جائے, یہ محاورتن کہہ رہا ہے. نماز کے اندر کرنی جب معصوم نے یہاں تک کہہ دیا, یہ حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں نا, اسی کے لیے میں نے دو محرم کی آدھی مجلس رکھی. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں, اور عربی الفاظ کا ترجمہ عربی کے حساب سے کریں اردو کے حساب سے. دوبارہ میں وہ ساری بحث نہیں چھیڑنا چاہتا, لیکن اس نے یہ حدیث کی کہ پوچھا کسی مولا گناہ نے کبیرہ کیا, تو امام نے ساتھ گناہ نے کبیرہ نہیں پوچھا, یہ میں غلط ترجمہ کروں. اکبر ال گناہ کبیرہ تو 70 ہیں, ان میں بھی سب سے بڑے بڑے کون سے؟ تو سات گناہ بتا, الکفر باللہ وقتل النفس محترمہ وحقوق الوالدین. اب میں عربی پڑھ کے اردو ترجمہ کر کے ڈبل وقتی ہوں. کفر, قتل, والدین کی نافرمانی, میدان جہاد سے فرار, یتیم کا مال کھانا, سود کھانا, تار روب بادل ہجرا. یہ تو شاید خاص آپ کے لیے, اگر میں پاکستان میں مجلس پڑھتا تو اس کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. کہا کہ اسلامی ملک سے چھوڑ کر ایسے علاقے میں جا کے رہنا جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے. اب یہ ساتھ گنا, راوی نے کہا مولا لیکن میں نے تو نماز کا بہت ذکر سنا, وہ آپ کے ہاں اس حدیث میں تو ہے ہی نہیں. امام نے کہا تو سب سے پہلے میں نے بتایا, تو مولا آپ نے سب سے پہلے کفر بتایا. جواب دیا, ہاں من ترک صلاتا متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ کفر ہی تو اختیار کر رہا ہے. اگر اردو میں تو کافر کے صرف ایک معنی ہوتے ہیں, جو نجیس ہوتا, جس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, جس کا مال اسے چھین لیا جاتا ہے. عربی میں کافر کے کئی معنی, لیکن اتنے قریب قریب ہیں وہ اصلی کفر سے. سب ترین لفظ کسی کے لیے یہ بنے, اگر اسے دوسرے معنی میں بھی کافر کہا جائے تب بھی سب ترین لفظ. اور جو آپ ہر شب قدر سورہ تلاوت کرتے ہیں سورہ روم, اس کی آئے تقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو دیکھو خبردار مشرکوں میں نہ ہو جانا. قرآن نے کہا نماز چھوڑنا شرک, امام نے کہا کہ نماز چھوڑنا کفر. اور خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حدیثیں بڑی سخت ہیں, اکثر عذاب القبر میں ترک الصلاہ, عذاب قبر زیادہ تر لوگوں پہ اس لیے آتا ہے کہ نمازیں انہوں نے چھوڑ دی. ساتھ ایک اور جملہ کہا گیا, اور وہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے بھی نماز چھوڑتے ہیں, اس لیے بھی نماز سر کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کا مزہ خالی حرام گوشت کا نہیں ہوتا, مزہ خالی شراب کا نہیں ہوتا, مزہ خالی پیزا کا یا ہمبرگر کا یا ٹم ہارٹن کی کافی کا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. مزہ ہوتا ہے نماز کا, مزہ ہوتا ہے تلاوت قرآن کا, مزہ آتا ہے زیارت امام ظریف کو دیکھنے کے بعد, مزہ آتا ہے اعمال شب قدر کے بعد, وہ بھی ایک مزہ. اور ایسا مزہ ہے کہ سارے دنیاوی مزے اس پہ قربان, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. جیسے میں پرانے مزاج کا آدمی, اب مجھے میرے بچے پیزا کھلاتے میں کھاتا بھی نہیں. کیوں؟ کیا بیماری کی وجہ سے؟ نہیں, بیماری کا مجھے تو اس میں مزہ ہی نہیں آ رہا, تمہیں کیا مزہ؟ اس سے تو اچھا وہی ہے کہ میری نانی روٹی پکا کے اوپر گھی اس کے اوپر لگا دیا کرتی, وہ کیا مزہ تھا اس کا؟ اب یہ ہے کہ یہاں مزے میں اختلاف ہوگا, جو بچے کو مزہ آ رہا مجھے نہیں آ رہا, اور جو مجھے مزہ آ رہا وہ اس کو نہیں آ رہا. لیکن نماز کا مزہ ایک ایسا مزہ کہ اگر مومن کو واقعا پتا چل جائے تو وہ اتنی نمازیں پڑھے کہ پھر وہ حدیثیں ہمارے لیے آئیں گی کہ خبردار اتنی نمازیں بھی نہ پڑھو، اللہ نے یہ نمازیں اس لیے واجب نہیں کی ہیں کہ تم مصلی پر ہی بیٹھے ہو. اگر مزہ آ جائے قرآن میں یہ جملہ رسول اللہ سے کہا کہ نہیں کہا؟ کیا رسول اللہ نعوذ باللہ کوئی غلط کام کرے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے امین یہ جو تم ساری ساری رات عبادتیں کر رہے ہو ذرا اس عبادتوں میں تھوڑی کمی کر. کیا عبادت کی ہے اس عابد نے؟ وہاں تک کہ خود معبود کہہ رہا ہے کہ اب ذرا عبادت میں کمی کرو. اس لیے کہ مزہ، جب مزہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ کوئی مزیدار چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن نیت پیٹ نہیں ہوتی، اور کھائے جاؤ اور کھائے جاؤ اور کھائے جاؤ. آخر میں جب آپ مجبوری میں ہاتھ روکتے ہیں تب بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، گنجائش نہیں ہے پیٹ پھینس کے اندر، ورنہ دل تو جا رہا ہے کہ اور کھائے. یہ مزے کی بات، یہی نماز کا مسئلہ ہو. اگر نماز کا مزہ آ جائے تو یہ روایتیں نہیں پڑھی جائیں گی کہ نماز اتنی اہم ہے، بلکہ الٹی روایتیں پڑھی جائیں گی بھائی کم کرو. مزہ نماز کا ایک مزہ. اچھا چھوٹا سا مزہ تو اس واقعے میں ہے جو میں نے پڑھا تو بہت ہے، ایک بار اور سن لی. اور یہ واقعہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں جس عالم کا ذکر ہوا وہ عالم کا زمانے کے امام کے حوالے سے پڑھا، اور کتنے خوش قسمت ہمارے یہ مرجع مولائے کائنات کے روزے میں جس وقت آپ پائکی سے داخل ہوتے تو سیدھے ہاتھ پہ علامہ ہندی کی خبر نظر آتی ہے، الٹے ہاتھ پہ ان مقدس سے عرض دے دی بالکل مولا کی پائکی. یعنی میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، مولا حسین کی ذریعے میں جاتے ہیں پائکی اکبر، مولا علی کی ذریعے میں جاتے ہیں پائکی مقدس سے عرض میری اور علامہ ہندی، تھوڑا سا ڈسٹینس ہے، یہی مقدس سے عرض دے. تو مولا کے پائکی لیفٹ سائڈ کے حجرے میں دب. ایک بات، انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا، کیونکہ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور پیغمبر نے کہا جس خواب میں آ جاؤں تو کبھی جھوٹا نہیں تھا. میں سے مطلب خالی میں نے کوئی معصوم. کیا دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ فاصلے پر رسول اللہ بیٹھے اور حضرت موسیٰ ان کے سامنے پہنچے. اچھا موسیٰ کا بھی ہمارے ہاں ذرا سا نیگیٹو ڈیمیج بن گیا، یعنی ان کا امیج ذرا نیگیٹو بن گیا. بہت بلند رتبے کے نبی، فقط اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں عصا تھا تو ذرا ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ پتا نہیں کب اٹھا کے سر پہ دے مارے. لیکن یہ تو دیکھیے کتنی شریر و بدترین قوم کے درمیان ان کو مل جائے. میں اس سے زیادہ فی الحال ممبر سے کہنا نہیں چاہتا. حضرت موسیٰ بہت قابل احترام نبی، ہم تو ان روایتوں کو نہیں مانتے کہ ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو ایسا مکہ مارا کہ اس کی آنکھ کو روتا بغیر اللہ کے بعد کہ تم نے کس آدمی کے پاس مجھے بھیج دیا. ہم تو اس روایت کو نہیں مانتے کہ نہار ایسے کپڑے اتار کے تو جس پتھر پہ کپڑے تھے وہ پتھر جو تھا کم بخت ان کے کپڑے لے کے بھاگے. اور پھر جناب موسیٰ توہین ہے، وہ چاہے ہم اس کو جھوٹ کہہ کے نہیں بتائیں تو یہ نہیں. حضرت موسیٰ اللہ کے صاحب شریعت سبھی معجزات سے بینات لے کے آنے والے، وہ رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے جملہ ایسا کہہ دیا جو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے. اچھا آپ دو حدیثیں ہیں، ایک میں ہے علماء و امتی کا افضل انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل. یہ والی حدیث صرف معصومین کی، علماء کی کیٹیگری میں معصومین بھی آتے ہیں. تو علم صاحب اور جو ہے کا انبیاء بنی اسرائیل وہ یہ ہمارے مراجی اور مستحدین، جن پر لعنت کیے بغیر نہ آدمی کا کھانا ہضم ہوتا ہے نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوگی. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے پڑھا بھی ہے اور میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، کہ خود میرے دادا اس دن مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے گئے جب نماز شب پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ اس آدمی نے آغائے ابو الحسن اسفہانی پہ لعنت بھیجی، اللہ ام لن ابو الحسن اسفہانی، اللہ ام لن ابو الحسن اسفہانی، کہ نماز شب کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ اس مرضی وقت پہ لعنت کر دے. ایسے لوگ نہیں، لیکن پیغمبر جو اسٹیٹس بتا رہے ہیں انہیں علماء بنی اسرائیل کے انبیاء ہے. تو موسیٰ نے سوال کی، موسیٰ کون؟ بنی اسرائیل والے. میری قوم کے انبیاء کے برابر آپ نے اپنی امت کے علماء کو کر دی، وہ کون سے آئے؟ پتا تو چلے نا. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، مقدس سے اندھیری وہیں کھڑے تھا، ان میں سے ایک تو یہی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا سردار انبیاء، آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، لیکن اگر حرج نہ ہو تو ذرا ان کا امتحان لے کے تو دیکھوں کہ علم ہے کتنا، کہ میری قوم کے نبی کے برابر قرار دیا گیا. یہ ساری فطری اور نیچرل باتیں، اس میں کوئی چیز شان نبوت کے خلاف نہیں. کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا تو مجھے پتا تو چلے نا کہ کیا ان کا ہے. پیغمبر نے کہا جاؤ اے موسیٰ، جا کے بات کرو. گئے موسیٰ. اب بات کیسے شروع کی جائے؟ پہلے یہی تو ہوتا نا کہ بھائی آپ کا نام کیا. پیغمبر نے تو خالی اشارہ کیا. موسیٰ پوچھے پہنچے ابھی علم کا امتحان لینا، ایک مرتبہ کہا کہ اچھا تمہارا نام کیا؟ کہا کہ میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میں اردبیل میں پیدا ہوا، نجف میں تعلیم حاصل کی، کربلا میں میں نے قیام کیا ہے، اتنی شادیاں کی ہیں، اتنے میرے بچے ہیں، یہ میں کام کرتا ہوں اس طرح دن و رات. موسیٰ نے ٹوک دی. سر رک جاؤ رک جاؤ، تم تو رک ہی نہیں رہے ہو، میں نے خالی نام پوچھا تھا. اور یہ کیا تاریخ، یعنی اگر اردو محاورے میں کہیں گے داستانی امیر حمزہ کی، خالی نام پوچھا تھا. کہا کہ یا نبی خدا، جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا، پہلے اس بات بتاؤں. وہ جو قرآن کے سورہ طہٰ میں آیا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کے، اور بیوی بھی ابھی ابھی شادی ہوئی، مجھے کبھی کبھار گاڑی پہ لکھا ہوتا ہے نیولی میرڈ، اپنی بیوی کو لے کے، خود ایک نبی جناب شعیب کی بیٹی، لے کے جا رہی ہیں، ابھی ابھی شادی ہوئی، راستے میں رات ہو گئی، اندھیرا. بیوی نے کہا کہ بھائی اندھیرا ہے، میرا تو دل گھبرا رہا، کہیں سے آگ لے کے آؤ، روشنی لے کے آؤ، چراغ لے کے آؤ. بیویاں سب پیر دیتی ہو. تو اب یہ کیا، رات کا وقت ہے، جنگل ہے، کہاں سے لے کے آئے اس وقت چراغ اور روشنی؟ کیونکہ خود ان خاتون کا بہت زیادہ احترام نہیں ہے اسلام، اس لیے یہ جملہ میں نے کہہ دیا. تو مولا کے مقابلے میں خاتون آئی تھی، یہ اسی کیٹیگری میں چلی گئی تھی بعد میں، اس لیے میں نے کہا کہ جو تھوڑا میرا انداز بن گیا تو ایسا نہ ہو کہ بھائی ایک نبی کی اتنی بات، اس سے زیادہ توہین کی اجازت نہیں. نبی کا ایک رتبہ، نبی کی وجہ سے ہمیں احترام کرنا پڑے گا، لیکن اتنی سی بات جو صحیح. کہا کہ مجھے جو چراغ چاہیے یا روشنی چاہیے. اب موسیٰ ویسے تو بڑے سخت لگے، لیکن ٹی وی کے سامنے تو کون سخت رہتا ہے، چاروں طرف دیکھا اور ایک گاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی. بہت مشہور واقعہ ہے بائبل میں بھی ہے، تینوں مذاہب اس کو مانتے. گئے وہاں، اب قرآن کیا، کہ جیسے ہی وہاں گئے تو آگ تو نہیں تھی، گاڑی کے پیچھے جو آگ جیسی تھی وہاں سے آواز آئی. اور ایک مرتبہ سوال یہ کیا، وما سلکا کے یمین کا یا موسیٰ، یہ گاڑی کے پیچھے سے آواز آئی کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا. موسیٰ کا جواب بھی قرآن میں لکھا ہی آئے، کیا اسایا اکبک تو علیہ و اہوس و بہا الحنمی و لیا کیا مارو اخرا. موسیٰ نے کہا یہ میرا آسا، جب کبھی میں زمین پہ بیٹھتا ہوں تو اس کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں. بہت سارے مومنین مجلس میں آتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں کو ٹیک لگانے کی جگہ مل جائے، یہ سنت نبی ہے. موسیٰ یہ تو سنت موسوی ہے. حضرت حضرت موسیٰ نے کہا جب بیٹھتا ہوں تو ویسے نہیں بیٹھا جاتا ہے. اور موسیٰ کو تو کوئی بیک پرابلم بھی نہیں تھا، آرتھرائٹس بھی نہیں تھا، اور ایسی عمر بھی نہیں تھی. کہا کہ اس کے سہارے زمین میں اس کو نصب کرتا ہوں، سہارے بیٹھتا ہوں، اور اس کو بہا غنمی، اور جو میرے جانور ان کو چراتا ہوں، ادھر ادھر بھاگیں تو اس کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کرتا ہوں. ولیا کیا مارے وہ اخرا، اور بھی اس میں کچھ بھائی. ابھی موسیٰ آگے بات کرنا چاہے. مقدس سے اردبیلی نے کہا اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں، آپ نے کہہ دیا یہ آسایا، یہ میرا آسا ہے، کافی تھا. اور اس کے بعد کے سہارا لیتا ہوں اور زمین میں گاڑتا ہوں اور جانوروں کو جمع کرتا ہوں اور بہت سارے فائدے، یہ سب کہنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کیوں کی، تو آپ موسیٰ سے اعتراض کیا تو موسیٰ نے جواب دیا، کہا کہ بھائی اے احمد، تم نے اپنا نام احمد بتایا نا، مسئلہ یہ کہ زندگی میں پہلی بار اللہ ڈائریکٹ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو میرا دل چاہ رہا تھا جتنی لمبی بات ہو جائے اللہ بات کر رہا ہے مزہ آ رہا ہے، اور مقدس نے کہا یہی میرا مسئلہ، زندگی میں پہلی بار ایک نبی خدا مجھ سے بات کر رہا، میرا دل چاہ رہا ہے جتنی لمبی بات ہو جائے موسیٰ واپس کر دے، رسول نے یہ ساری چیزیں رسول اللہ دیکھ بھی رہے سن بھی رہے، کہا موسیٰ امتحان لینے گئے تھے تو کوئی سوال تو پوچھا ہی نہیں، امتحان تو لیا ہی نہیں، کہا کہ اس کے جواب نے مجھے بتا دیا کہ امتحان کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی عالم ہے جو یقیناً میری قوم کے انبیاء جیسا، موسیٰ تو یہ مانے اور ہماری قوم اپنے علماء اور مراجع. اچھا میں یہاں بات کیا ہوں، مزہ نبی سے بات کرنے کا ایک مزہ، وہ آپ دیکھیے. اچھا کربلا تو آپ لوگ بہت جاتے ہیں، خاص طور پہ اپنی خواتین سے پوچھیے، عراقی عورتیں جو آتی ہیں بالکل بدو ٹائپ کی، وہ کس طرح سے آتا ہے ان سے بات کرتی ہیں، کہ ہم تو ہم اور آپ کو خالی ان کے جملے سن کے گھبرا جاتے ہیں، اتنی توہین ہے اس طرح، لیکن وہ اختیار محبت کی بات ہے، ان کو اس طرح بات کر کے وہ مل جاتا ہے جو مانگنے آئے، جو ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور ہم کو نہیں ملتا، کیونکہ دل کا خلوص بھی اس میں بہت کام کرتا ہے. تو اب نبی سے بات کرنا مزہ، موسیٰ کہہ رہے ہیں میں بات کو لمبا کر رہا ہوں، مزہ ہے اللہ سے بات کرنے کا. تو نماز ہم سمجھے ہی نہیں کیا ہے، نماز ہمیں بیکار لگی، نماز ہمیں ایک امپوز کی بھی چیز لگی، نماز ہمیں ایک زبردستی کی عبادت لگی، نماز اللہ سے بات چیت ہے. اگر مزہ آ جائے اللہ سے بات کرنے کا تو آدمی کبھی نماز ختم کرنے کو تیار ہے. آپ آن لائن ہیں، نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ آن لائن ہیں، لیکن جن کو فیس بک کا مزہ آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا 24 سے 16 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں یہ، اس کو آج کل کے تو ایسے آلات ہیں، کھانا کھا رہے تب بھی فیس بک چل رہا ہے، ٹوائلٹ میں گئے تب بھی فیس بک چل رہا ہے، نہا رہے تب بھی، جن کو مزہ آ جاتا ہے، جو اس کے دھکی بن جاتے ہیں. میرے سامنے کی بات ہے، میرے دوست دبئی کی اتصالات کمپنی کے اندر ملازم تھے، خاتون کی کمپلین آئی ہے نہیں عرب خاتون کہ آپ کا سسٹم کتنا خراب ہے، میری کال ڈراپ ہو رہی ہے، میں آپ کی سہیلی سے بات کر رہی ہوں. اب وہ فوراً کمپیوٹرائز سسٹم میں کیوں ڈراپ ہو، پتا چلا کہ 14 گھنٹے اور 25 منٹ مسلسل ایک کال انہوں نے کی ہے، 14 گھنٹے بات چیت جاری ہے، 14 آورز اینڈ 32 منٹ، اس کے بعد وہ کال ڈراپ. 14 گھنٹے کون پاگل فون پہ لگے گا جسے اس کا مزہ آ رہا ہے، پتا نہیں کسے بات کر رہی تھی لیکن جس سے بھی کر رہی. ہم اور آپ اللہ سے 5 منٹ بات کرتے ہیں اور بوجھ لگنے لگتا ہے. دیکھا کریں کہ اگر اتفاق سے آئے اس آدمی کی طرح سے پھنس جائیں کسی مسجد میں، کوئی بدو تھا نا جنگل سے نکل کے شہر میں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے، سامنے آیا کسی کام سے مسجد میں چلا گیا، امام پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، سورہ بقرہ کے تلاوت شروع کر دی نماز مغرب میں، 2 پارے اور 1 چوتھائی 2.25 پارے کا یہ سورہ، اب اسے تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا، اب ختم ہو رہا ہوگا ختم کر ہو رہا ہوگا، کبھی اس ٹانگ کو جوڑ دے کبھی اس ٹانگ کو جوڑ دے، کبھی ٹیڑھا ہو کے کھڑا ہو کبھی ٹانگے، ختم ہی نہیں ہوتا. کیونکہ میں حج میں تو دیکھتا ہوں نا، حج میں تو ہر آدمی عبادت کے لیے جاتا، آقا حسین کی دعا امام حسین شروع ہوتی ہے، شروع ہوئی بڑے جوش سے لوگ آ کے بیٹھے یہ آقا کی دعا، لیکن وہ ہے تقریباً 70 صفحے کی دعا. تھوڑی دیر کے بعد ہم میں مجمع کو دیکھتا ہوں، لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے کتنے پیج باقی رہ گئے، تو آپ وہاں تو پتا ہے کہ کتنے پیج باقی رہ گئے ہیں کیونکہ کتاب، اب نماز میں کیا پتا. خیر اب وہ تو جو کو کر کے اب ختم ہوگی، نماز ختم ہوئی، اگلے ہفتے پھر آیا وہ کسی کام سے، اب جو گیا تو آج امام نے سورہ فیل شروع کی. بقرہ کے معنی کاؤ گائے، فیل کے معنی ایلیفینٹ. جیسے علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی کا نام سنا نماز توڑ کے بھاگا، جب گائے اتنی بڑی تھی تو ہاتھی کو پتہ نہیں کتنی دیر لگے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ مسجد میں جائیں امام کو لمبا قنوت پڑھا دیں، امام کو لمبا سورہ، ہمارے یہاں رواج نہیں، لیکن عام طور پہ ان آتا ہے نا کہ آدمی تین آئے تو سچی آئے تو بڑی کتنی بے چینی ہوتی پتا نہیں, وہ مزہ نہیں آ رہا. وہ عورت اگر ایک عام عورت سے 14 گھنٹے بات کر کے بھی ان کا دل سیر نہیں ہوا, وہ کمپلین کر رہی ہے کہ سال کیوں ڈراپ ہم اور آپ نماز پڑھے نہیں اگر ہم کو پتا چل جائے. اور یہ پیغمبر کا جملہ, پیغمبر کی زندگی کی اہم ترین خصوصیات میں سے خصوصیت کیا ہے؟ معراج. معراج آج تو سارا عالم اسلام کہتا کہ دیکھو تم اسپیس جرنی کی بات آج کر رہے ہیں اور ہمارے رسول کا معجزہ تو کب سے ہے, لیکن جب سے ہے یہ تو بتاؤ کتنے مسلمانوں نے اس معجزے کو مانا. آج سب کہہ رہے ہیں, اس وقت خالی اہل بیت نے اسٹینڈ دیا تھا کہ ہمارا جب معراج پر جسم کے ساتھ گیا تھا رات کو سوتے ہوئے خواب میں نہیں گیا, لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ کہ آئنسٹائن کی ٹائم اور ٹائم اور اسپیس کی تھیوری سارا اس معراج کے معجزے میں کب سے آ گئی. اور پھر معراج میں جو رسول اللہ نے جنت و جہنم کو دیکھا تو ڈانٹے نے ڈیوائن کمیڈی نے پورا اس کو کاپی کر دیا. آج بھی دنیا کے کلاسک لٹریچر میں آتی ہے اس کی کتاب معراج, بہت اہم سفر. مگر معراج کی سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ رسول وہاں تک گئے کہ جو علماء جملہ کہتے ہیں کہ جہاں جبرائیل کے پر چل رہے تھے وہاں ہمارے رسول چمڑے کی نالائن پہن کے چل رہے تھے. جبرائیل تک رک گیا کہ کیا آگے نہیں جا سکتا اور رسول گئے وقتانا اوسین او ادنا, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یہ اس سے لکھا. اور پھر کیا گفتگو ہوئی, کیا مزیدار گفتگو ہوئی. اچھا اس میں امام زمانہ کا ذکر بھی آیا اور اس کے اندر مولا علی کی ولایت کا ذکر بھی آیا, بہت تفصیلی روایت. پیغمبر آئے اور کہا کہ میں تو اللہ سے بڑا حیران کس طرح بات کر کے آیا کہ موسا کو بھی یہ رتبہ نہیں. تو لوگوں نے طرف کے کہا کہ اکیلے اکیلے ہم بھی اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تم بھی کر سکتے ہو. یا رسول اللہ کس دن ہمیں معراج ملے, کہا روز آنا 5 مرتبہ معراج ملے. الصلاۃ معراج المومن, ہر نماز مومن کی معراج ہے جس میں وہ ڈائریکٹ بغیر کسی فرشتے کے اللہ سے بات کر رہا ہے. اللہ سے بات کرنے کا مزہ, یہ اللہ کی فیس بک ہے, یہ وہ انٹرنیٹ کی سوشل نیٹورکنگ سائٹس ہیں جس کا نام ہے نماز. عام لوگوں سے تو آپ فضول اور بے دکھی باتیں کرتے ہیں, اللہ سے بھی کبھی اس طرح بات اگر مزہ تو ہمیں نماز کا مزہ نہیں آتا. اس لیے کبھی ہمیں ترک نماز کفر ہے والی حدیث سنانا پڑتی ہے امام معصوم کو, کبھی امام معصوم کو نہج البلاغہ میں خطبہ دینا پڑتا. مولا علی کے زمانے میں نماز میں کمزوری شروع ہو گئی, تبھی تو وہ خطبہ ہے نہج البلاغہ میں چھوٹا سا خطبہ کہ کیا تم نے اہل جہنم اہل جہنم کا جواب نہیں سنا جب ان سے پوچھا گیا قالوا ما صلاتکم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ قالوا لم نکن من المصلین, انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے. مولا اپنے زمانے میں خطبہ دے رہے ہیں. تو اب یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کا مزہ. ایک بار وہ مزہ سمجھ جائیے, یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کہیں نہیں تھی اپنے ٹریک پر. لیکن نماز کا مزہ نہ آنے کی ایک اہم ترین وجہ کہ پیغمبر سے لے کے چھٹے امام سے لے کے آٹھویں امام تک کی حدیث, جو ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں. یعنی وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کو چاہیے, ٹھیک ہے یہ غلط نہیں ہے, یعنی اس کی قضا آپ کو نہیں کرنا, لیکن وہ نماز ہے نہیں جو اللہ کو چاہیے. جیسے کراچی میں کوئی چیز خریدنے جائے تو پوچھتا کہ آپ کو دنیا چاہیے یا 2 نمبر والا مال چاہیے, یہ 2 نمبر کی نماز. اب چونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ 2 نمبر کا لفظ انڈیا کے لوگ سمجھیں گے کہ نہیں, لاہور کے لوگ سمجھیں گے نہیں, اس لیے میں نے شہر کراچی کا ریفرنس دیا. تو نہیں سمجھ میں آ رہا تو کسی کراچی والے کو بعد میں پکڑ لیجیے گا کہ ہوتا کیا ہے 2 نمبر. تو خلاصہ یہ کہ پیٹ میں اگر ایک لقمہ حرام کا ہے 40 دن کی نماز قبول, کیونکہ وہ نماز ہے نہیں جو اللہ کو چاہیے. ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ نمازیں بھی جو پڑھتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال نہیں کہ جیسے نماز سے پہلے وضو کا صحیح ہونا کتنا ضروری اور کپڑے اور جسم کا پاک ہونا کتنا ضروری, نماز کے دوران پیٹ میں حرام غذا کے کوئی اثرات نہیں ہونا چاہیے. ایک لقمہ حرام ایک دن کی نہیں, ایک ہفتے کی نہیں, 40 دن کی نمازوں کو قبولیت سے روکتے ہیں. بات نہیں جھوم کے آگے مال حرام. ہمارے یہاں دینیات کی کتاب شروع ہوتی ہے نماز کے مسئلے, لیکن بہت سارے علماء بڑے لوگوں کو جب دینیات پڑھاتے ہیں تو پہلے حلال و حرام بزنس کے مسئلے سکھاتے ہیں پھر نماز شروع کرتے ہیں. کہ پیٹ میں کم از کم غذا تو حرام ہو تاکہ نماز کا مزہ آ جائے. اور واقعا جو اتنے متقی لوگ ہیں ان کے واقعات ہیں کہ آج انہوں نے نماز پڑھی ان کو نماز کا مزہ نہیں آیا, فوراً بیوی کو بلا کے پوچھا جو کھانا آج تیار ہوا تھا کیسے تیار ہوا. واقعات پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تو مصائب کی منزل میں باقی. تو کہا کہ نماز اسی وقت تمہیں مزہ دے گی جب مال کی محبت دل سے نکلے. مال حرام کون اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے, مال سے محبت کرنا. بس یہاں پہ یزید کا ایک جملہ کہہ دوں, یزید کا, اور محفل مکمل ہو اور منزل مصائب تک ہم جائیں اس سے پہلے ایک اہم ذمہ داری ادا کروں, اور وہ یہ کہ بہرحال جو نماز نہ بھی پڑھتا اس کو بھی پتا ہے کہ نماز کی اہمیت اور ثواب اور فضیلت کتنا زیادہ ہے. یہ تو معلوم. لیکن ایک منزل آتی ہے کہ خود اللہ نمازی کو کنڈیم کر رہا ہے اور برائی کر رہا ہے. فویل للمصلی, یہ آئے تو ہر ایک کو یاد ہوگی اس لیے کہ تیسویں پارے کی آئے. تیسواں پارا تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے, اس کے آگے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے کسی وجہ سے. فویل للمصلی, تباہی ہے, عذاب ہے, خرابی ہے, ویل ہے نمازی. قرآن تو قرآن کلام خدا یعنی خود پروردگار کہہ رہا, اور یزید نے اسی شعر کو تو استعمال کیا. یہی تو کہا تھا کہ شراب افضل ہے نماز. دلیل کا پورے قرآن میں کہیں شرابی کے لیے یہ لفظ نہیں آیا کہ اس میں تباہی ہو یا عذاب ہو یا اللہ اس سے نہ رہا, لیکن نمازی کو بلایا. تو اللہ نے نمازی کو کنڈیم کیا, شرابی کو کہیں کنڈیم نہیں کیا. یہ یزید ہے, وہ بھی قرآن پہ بہت ریسرچ کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ گاڑی کے مسئلے پہ قرآن کو ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, کہاں سے کوئی آیت مل جائے, تم اس کے مسئلے پہ قرآن کو بہت ڈھونڈتے رہتے ہیں. یزید کہا مجھے شراب کے خلاف تو کوئی آیت نہیں ملی, نمازی کے خلاف ملی. گھر کے اس نے ایک لفظ کی نا انصافی کر دی یا سلینگ لینگویج میں کب کے ڈنڈی مار. آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ نمازی کے لیے عذاب, آیت کا ہے ان نمازیوں کے لیے عذاب. ان کون ہے؟ یمنعون الماعون, جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے, جو معون کو روک لیتے. معون کا تعلق زکات سے بنے, خمس سے بنے, عام استعمال کی چیزوں سے بنے, جو بھی بنے وہ ہے مالی معاون. قرآن اس نمازی کو کنڈیم کر رہا جو اپنے مالی معاملات کو صحیح نہیں کرتا, کہ ایسے آدمی کی نماز بھی اللہ کو قبول نہیں. اور یہی مولا کو سب سے بڑا پرابلم فیس کرنا پڑا کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار مسلمان بھی مال کے مسئلے میں علی کی بات ماننے کو تیار. بھائی کہہ دیا نا کسی نے, نماز تو علی کے پیچھے پڑھو, مزہ یہاں پہ آتا. اور کھانا جا کے معاویہ کے دسترخوان پہ جا کھاؤ, کھانے کا مزہ وہاں پہ آتا. جو ہے نا کھانے کا مزہ وہاں پہ آتا ہے. یمنعون الماعون, یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ دل میں ابھی وہ کاز روٹ موجود ہے جو آپ کو ایسے گناہوں پہ لے جائے گی کہ خود آپ بعد میں شرمندہ ہوں گے. یہ میں نے کرتے سے کئی لوگ مجھے ملتے, مولانا وہ فلاں مومن سے ایسے میں نے جھگڑا ہو گیا اور ایسی میں نے بدتمیزی کر دی ان مومن سے, میں خود پریشان کہ وہ کیسے بھی غلطی ہو. کوئی وجہ ہوتی ہے, کاز روٹ ہوتا ہے جو کل حدیث آ جاتی. چنانچہ مال کی محبت دلوں سے نکالو, علی نے مال چھوڑا جس کے بعد حرام بس کسی کا نہیں, شہید میں شہید یاد آ جاتا. ہاں یہ حدیث کی نہج البلاغہ ہی کے آخر میں ہے, یہ سارے آج ریفرنس نہج البلاغہ کے آئے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تمہارا طریقہ کہ ہر وقت دنیا کی اور مال کی مذمت کرتے. مولا آپ خود مذمت یعنی کنڈیم کرتے, برا کرتے. مولا خدا کہنے خود مال میں برائی نہیں ہے، مال سے محبت میں برائی. تمہارا کیسے پتا چلے ہم مال سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ اگر راہ خدا میں مال خرچ کر رہے ہیں. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. بھائی وقت مما رزقناہم ینفقون، جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. کہا گیا یہ ہے تمہارا جذبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اچھا لگتا ہے، محبت ہے. اگر راہ خدا میں دینے کو سیکھا تو مومن کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی قابل بنایا. وہ راہ خدا میں اپنی حیثیت کے مطابق دیکھے کہ میں یہ مال خرچ کرنے کو تیار ہوں. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ المہدی میں ایک دفعہ ماشاءاللہ پورے 7 اچرے ہوں گے عزاداری کا اتنا خرچہ، کہ پورے سال کے پروگرام ہے، رمضان ہے، پروجیکٹ. تو المہدی کی انتظامی آپ حضرات سے ریکویسٹ کر رہی ہے. اب پہلے تو نہیں اعلان تھا کہ آپ اپنی جیبیں ڈالر سے بھر کے لاتے، لیکن یہاں پہ ڈالر بھرنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے المینی کی انتظامیہ اب آپ سے کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہے، 5 منٹ ان کی جانب توجہ دیں اس سے بھی کم، اور پھر میں جلدی سے اب منزل مسائل پر آ رہا ہوں. بہت گیا میں منزل مسائل پر، یہ آخری جو دیکھیے گا.
امین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے. اس وقت میں کھڑا جو ہوں آپ کے پروجیکٹ کے اس پروگرام کا، ہمارا محرم کا بجٹ جو ہے 45,000 ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس میں ہیلپ کریں. میں استفان ریڈی کے لیے آپ سے کھڑا ہوں یہاں پر مولا کا فقیر بن کے، تاکہ یہ مولا کی عزاداری جو ہے چلتی رہے اس طرح سے. اور میں ہر سال یہی کرتا ہوں، یہاں سے بیگنگ کرتا ہوں آپ لوگوں سے یہ کام کرنے کے لیے. اور میں اس کو شروع کرنے کے لیے اپنی طرف سے 5,000 اناؤنس کرتا ہوں. آپ لوگ جو بھی پلیز اپنا ڈونیشن ہے وہ بتا دیجیے، ہم لوگ لکھ لیں گے، آپ بعد میں دے کر سکتے ہیں. برادر جاوید اکبر $200، عباس برادر عباس $300، نام سید زہر حسین $500، برادر محمد رضا $100، عباس رضوی $200، جزاک اللہ. برادر عباس $200، برادر کمبر $200، سسٹر دے آلویز ڈو اے گڈ جاب فار ادر داری، یو نو دیٹ. تھینک یو سسٹر ٹو، تھینک یو.
ڈونیشن کی اپیل کے حوالے سے ایک غلطی ہمارے برادر محترم احسان بھٹ صاحب نے کر دی ہے، اس کو میں ذرا ریکٹیفائی کر دوں اور اس کے بعد پھر مسائل کی منزل پہ میں پہنچ چکا ہوں. اب وہ کراچی میں یہ ہے کہ PECHS میں ایک امام باڑا، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ذرا سی غیبت ہو جائے گی. تو اسی طرح سے وہاں بھی میں مجلس پڑھ رہا تھا اور ڈونیشن کی اپیل ہوئی تھی. یاد پھر بھی ماشاء اللہ 100 والے بھی کتنے مل گئے، اور پھر 200 اور پھر 500 اور پھر 1000، ایک پیسہ بھی نہیں. اور بعد میں جب حیران ہوئی انتظامیہ بھی، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ تھرڈ گریڈ کے داخلین کو بلائیں گے تو آپ کو تو یہی ہوگا جو ملے، آپ کسی ایک کلاس کے داخل کو بلائیے پھر ڈونیشن. تو غلطی یہ ہوئی کہ مجلس خود سے پڑھوا رہے ہیں کہ اس میں اگر لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں تو ان کو دینا چاہیے. ایسی مجلس آپ سن رہے ہیں، وہ اللہ اور امام کو جو دیں گے وہ عقیدہ اپنی جگہ. تو آئندہ خیال رکھیے گا کہ ذاکر کا یا آپریٹر کا سلیکشن صحیح طریقے سے کیجیے گا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جس لفظ کی وضاحت کا آپ میں سے کچھ کو انتظار، فتنہ. کیونکہ ایک مجلس میں ذرا آدھی بات کریں، قرآن اب یہاں کہہ رہا ہے جو مال کے حوالے سے بات ہوں کہ یہ فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد. مال کے حوالے سے تو بہت لمبی چوڑی آج بات ہو گئی، اور پھر مولا نے کہا کہ اگر محبت ہے تو فتنہ، اور اگر محبت نہیں ہے تو عبادت. مال کمانا، جمع کرنا، گھر میں رکھنا عبادت، اگر محبت ہے پہچان کیا بتائی, پہچان یہ بتائی کہ اگر راہ خدا میں خرچ کرنے کو تیار ہو تو مما رزقناہم ينفقون, تو اس کا مطلب مال سے محبت ہے نا, یہ فتنہ ہے. لیکن قرآن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا لفظ بھی استعمال کیا, اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ. اب اولاد سے ایسی محبت ہو جو مال کی طرح سے راستے سے ہٹا دے, فتنہ. اور اگر اولاد سے وہ محبت نہیں کیسے پتا چلے, اگر راہ خدا میں اپنی اولاد قربان کر دینے کو تیار, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ نہیں ہے, جنت تک پہنچنے کا ذریعہ. مال اگر راہ خدا میں خرچ ہے تو یہ وہ گاڑی ہے, وہ سواری ہے, وہ فلائٹ ہے کہ جو آپ کو یہاں سے جنت تک لے جاتی ہے. اور اولاد کو اگر راہ خدا میں قربان کرتا رات کی رات تو اس کی سب سے بہترین مثال. اس اکبر کا آج تذکرہ ہونا ہے کہ جس کی جوانی کو دیکھ کے خیر اپنے بھی نہیں گئے, وہ عیسائی عورتیں تک کہے اٹھی کہ اللہ کرے جوان کی ماں مر چکی. ہم سے اس کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا, تو آخر اس کی ماں نے کس طرح سے اس کے کٹے سر کو دیکھا ہوگا. لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی میں اس عیسائی عورت کو مخاطب کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تو نے اپنے طریقے سے لیلا کو سوچا کہ میں ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ 18 سال کے میرے جوان بیٹے کا سر کھا جائے. لیلا بن کے سوچ کے لیلا کو کربلا, سب سے زیادہ یہی فکر تھی کہ میرا بیٹا سلامت نہ رہے جتنے جلد اس کا ڈاشا. لیلا کا اکبر کربلا کی وہ قربانی کہ جس کے حوالے سے کائنات کے سب سے زیادہ صابر انسان, حسین سے زیادہ صابر اس کائنات میں کون, سب سے زیادہ صابر انسان نے بھی کچھ جملے ایسے کہے. یہ اکبر کے حوالے سے ہی تو حسین کا جملہ ہے نا, یہ اکبر تیرا کچھ جوان بیٹا ہے, باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے. کربلا میں اتنے سارے شہید شہادتوں کے لیے گئے, مگر کیا کسی کی رخصتی کے موقع پر حسین ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے ظالم اور قاتل کو بدعا دی جیسے اکبر کے جاتے وقت عمر اساس نے کہا ہے کہ سارے ساتھ خدا کے نسل کو منقطع. حسین جیسا صابر انسان جس امتحان کو اتنے مشکل طریقے سے دے رہا, اس اکبر کا آج تذکرہ ہو. ارباب مقاتل میں ایک اختلاف 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا, یہ آج کے کسی عالم کا اختلاف نہیں. اور وہ یہ ہے کہ کربلا میں جب بنی ہاشم کے شہید ان کی باری آئی تو سب سے پہلے شہادت کس کی ہوئی. ایک زمانے ہندوستان میں یہ مشہور تھا کہ اکبر کربلا کا آخری شہید ہے عباس کے بھی بعد, لیکن جیسا کہ خود جناب علی اکبر کی زیارت جو ہم کربلا جا کے پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ جو یہ بتانے کو کافی, السلام علیک یا اول قتیل فی النسل خیر سلیم, سلام آپ پر جو نسل رسالت کے پہلے شہید. اکبر کربلا کا پہلا شہید ہے بنی ہاشم, سارے اصحاب مارے گئے. اب عزیز و اقارب کی اب بنی ہاشم کی باری آئی اور حسین کسی طرح نہیں دیکھا, سیدھا اکبر کو مخاطب کیا, اکبر بیٹا مقتل میں سب سے پہلے سو جائے. حسین پہلے اپنے لال کی قربانی دے, بہن کے بیٹے بھائی کے بیٹے رشتے داروں کی اولاد بعد پہلی قربانی حسین اپنے لال کی دے. اور اکبر وہ تو کچھ انتظار کر رہے تھے, جب یہ قافلہ مکے سے کربلا آ رہا تھا اور حسین اپنے خیمے میں کچھ دیر کے لیے سو گئے اور اکبر باپ کے خیمے میں موجود تھے, حسین نے آنکھیں کھولی تھی اور کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, अकबर ने घबरा के पूछा था, बाबा नींद से उठती जुमला तो नहीं कहा जाता है? कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मुनादी आवाज दे रहा है कि यह काफिला मौत की जानिब जा रहा है। अकबर ने एक मरतबा कहा, बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? अगर हक पर है तो हमें कोई परवाह नहीं है कि मौत हम पे आज पड़ती है कि हम मौत हो जाते। हुसैन ने कहा, अकबर पहले तुझे जाना है। अकबर ने कहा, बाबा मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं, जिहाद करबला शुरू हुआ तो अकबर की तमन्ना थी कि सबसे पहले मैं जाऊं। इमाम में से कोई राजी थे, लेकिन अब तो असाब मारे गए, अकबर घोड़े पर सवार हो और एक बार मक्कल की जानिब चलना शुरू किया। हुसैन ने आवाज दी, अकबर कहां जा रहे? कहा, बाबा आपने भी तो हुक्म दे दिया है मैं मक्कल जा रहा हूं। कहा, अकबर इस तरह से नहीं जा सकते, पहले जाओ और घर वालों में से हर एक को अलविदा कहो। देखिए अब तक तो असहाब जा रहे थे ना, तो वहां तो ये तस्वुर नहीं था कि खेमों में आएंगे। पहला बनी हाशिम का शहीद है हुसैन ने, कहीं शरह नहीं। बनी हाशिम के शहीदों के दो इम्तिहान हुए, पहले घर में जाके अपनी मां को, बहन को, फूफी को खुदा हाफिज कहा, ये भी कितना बड़ा इम्तिहान। मगर इसमें सबसे पहले अकबर, और अब अकबर परेशानी के आलम में आगे बढ़े। 30,000 का यजीद का लश्कर अकबर के लिए कोई मसला है? हैदर कर्रार का पोता है, शेर खुदा का पोता है, फातेह खैबर का पोता है, 30,000 का लश्कर क्या है इसलिए करता? मगर मां बहनों और फूफियों से यह कहना कि अब मैं मरने जा रहा हूं, मेरा लाशा देखने के लिए तैयार हो जाए, यह अकबर का सबसे बड़ा इम्तिहान। परेशानी के आलम में खेमों में दाखिल हुए। अल्लाह आपको कई बार करबला ले गया है, मजीद करबला ले जाए। आज भी खेमे कहा है ना अपनी जगह पर। एक बार सहने खेमा में दाखिल हुए और सबसे पहले आगे बढ़ रहे हैं मां उम्मे लैला के खेमे की जाए, और दिल में ये सोचते जा रहे हैं कि इन अल्फाज में अपनी मां से ये कहूंगा कि अम्मा तेरा खबर मरने जा रहा है, कैसे मां को ये खबर दूंगा। उम्मे लैला के खेमे में दाखिल हुए तो वहां मंजर ही अजीब देखा। क्या देखा है कि मुसल्ला या जानमाज बिछा के क़िबला रुख उम्मे लैला इस तरह बैठी है जैसे औरतें नमाज की तैयारी के लिए बैठती है। घबरा गए, अम्मा ये नमाज का वक्त तो नहीं है ना, ज़ोहरैन की नमाज हो चुकी है, मग़रिब में भी बहुत वक्त बाकी, ये कौन सी नमाज की तैयारी हो रही है? तो अकबर, तुझे नहीं पता तेरी मां ने एक मन्नत मांगी कि मेरे लाल अकबर का नाशा जल्द अज जल्द आए तो मैं दो रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ूं। और ये मन्नत इसलिए मानी कि उम्मे लैला यजीद की फर्स्ट कजिन, रिश्ता बहुत करीब। उम्मे लैला कहती है, बस मुझे यही परेशानी कि अगर मेरे अकबर के कदम मैदान में पीछे हट गए तो लोग ये ना कह दें कि उम्मे लैला का यजीद से रिश्ता है। मैंने अल्लाह से मन्नत मानी कि मेरे अकबर का लाशा आए तो मैं दो रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ूं। एक बार अकबर ने मुस्कुरा के कहा, अम्मा तूने तो मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया, मैं तो ये सोच के आया था कि तुझे ये खबर कैसे दूं। लैला ने कहा, जा अकबर मैंने तुझे खुदा हाफिज कहा और देख जरा जल्दी करना ताकि तेरी मां अपनी मन्नत को फौरन बढ़ा दे। अकबर लैला के खेमे से बाहर, लेकिन अब इससे बड़ा इम्तिहान, ज़ैनब कुबरा से कैसे कहें कि आपका अकबर मरने जा रहा। ज़ैनब तो अकबर का चेहरा देख देख के जिया करती, बेशक अकबर लैला का बेटा लेकिन पाला तो ज़ैनब ने है ना। मदीने में औरतें अली अपने ज़ैनब कहा करती थी, ज़ैनब का बेटा अली अकबर। उस ज़ैनब को जाके कैसे बताएं कि अब मैं मरने जा रहा। अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम मशहूर तरीन किताब मक़तलुल हुसैन, उसकी ये रिवायत पढ़ रहा हूं। एक बार खुफी ज़ैनब के खेमे में पहुंचे, आज भी करबला में वो खेमा मौजूद। अकबर गए, ज़ैनब जमीन में बैठी थी, अकबर मां की तरह पाला है, मां से बढ़ के पाला। ज़ैनब की गोद में सर रखे थे, ज़ैनब ने अपनी आगोश में अकबर का सर देखा, एक मरतबा उंगलियों की मदद से बालों में कंघी करने लगी, हल्का हल्का सर दबाने लगी। अकबर बेटा جہاد جاری ہے اس وقت میرے پاس کیوں آیا؟ کہا پھوپھی اما اصل میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، ایک سوال، مسئلہ شریف، ایک سوال، اس کا جواب دینے آیا۔ زینب حیران ہو گئی، اکبر بیٹا یہ کوئی سوال و جواب کا وقت تو ہے نہیں، اور اگر سوال کرنا ہی ہے تو تیرا بابا امام وقت ہے۔ کہا لیکن پھوپھی اما آپ کو پتا ہے جب سے ہوش سنبھالا، جو مانگا تو آپ سے مانگا، جو پوچھا تو آپ سے پوچھا، یہ سوال کا جواب بھی آپ کو دینا۔ زینب نے کہا اکبر بیٹا تو پوچھا سوال کا، اتنا بتا دی آپ کا رتبہ زیادہ ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ ہے؟ آئے زینب کی فاطمہ کا نام سنا، اس مرتبہ تڑپ اٹھی، جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اکبر بیٹا یہ کیسا سوال کر لیا؟ کہاں شہزادی فاطمہ، کہاں ان کی ایک کنیز؟ میں تو تیری دادی کی کنیزوں میں سے کنیز۔ اکبر نے کہا اگر پھوپھی اما میری دادی کا رتبہ اتنا بلند ہے تو آج ایک کام کرے، دادی فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر، بس ایک بار میں نے تڑپ کے رہ گئی کچھ کہہ سکتے۔ کہا اکبر اگر کسی اور طرح سے مجھے یہ خبر ملتی کہ میرا لال مقتل میں مرنے جا رہا ہے تو پتا نہیں زینب پہ کیا گزرتی، لیکن اس طرح سے تو نے کہا کہ اب تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ یا اکبر میں نے فاطمہ کے لال پہ اپنے اکبر کو قربان کیا۔ عجیب رخصتی زینب سے لی ہے، اور ایک بات پھوپھی کے خیمے سے باہر آئے، اور جیسے ہی باہر آئے اکبر کی پھوپھیاں ماشاءاللہ 15-16 بہنیں، ایک بات، ایک پھوپھی نے کہا اکبر بیٹا ہر ایک تم سے ملنا چاہتا ہے، ایسا کرو کہ ہم قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر پھوپھی ہر بہن تجھے الگ الگ الوداع کہنا چاہتی ہے، اتنی دیر لگی کہ ادھر جج کرے یزید کا رپورٹر حمید ابن مسلم کہتا کہ کربلا کے کتنے شہیدوں کوئی ایسا نہ تھا جو خیمہ گاہ میں اتنی دیر رکا رہا ہو جتنی دیر اکبر، ہر پھوپھی ہر بہن، خاندان کی ہر خاتون قریب آتی، جو محرم ہے وہ گلے لگاتی۔ ایک بار حسین نے دیکھا بہت دیر ہو رہی ہے، پردہ ہٹا کے سینے خیمہ میں آئے، کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، بہت دیر ہو رہی ہے، اب اکبر سے دور ہو جاؤ، اکبر بیٹا ذرا جلدی سے مقتل کی جانب جاؤ، تمہارا انتظار۔ ساری بیویاں ہٹ، میرے مرحوم استاد جملہ کہتے تھے، انہیں کا جملہ نقل کرتا ہوں، جب حسین نے حکم دیا ساری بہنیں ساری بھوکیاں پیچھے ہٹ، اکبر آگے بڑھے مگر ایک آواز آ گئی اپنے، اکبر ہم سے تو مل لو، سب سے مل لیے ہو ہم سے تو مل لو۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، میرا دیمار امام سید الساجدین اپنے خیمے میں بیٹھا ہے، بستر کمر پکڑ کے میرا چوتھا امام بستر پہ بیٹھا، اور کہہ رہا اکبر بھیا یا بھائی سے نہ ملو گے، سب کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مجھے بھی تو خدا حافظ کو۔ اللہ اللہ پتا نہیں کس طرح بھائی نے بھائی الوداع کہا ہوگا۔ آخر میں اکبر باہر آتے ہیں، ایک بار گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی جانب چل رہے، سواری کا جانور مقتل کی جانب چل رہا، اکبر کو ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے۔ اکبر نے ایک بار کھول کے دیکھا، کیا دیکھا، 57 سال کا میرا بوڑھا امام جوان بیٹے کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے پیدل چل رہا، اور اس طرح چل رہا ہے کہ جیسے جیسے اکبر کے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے حسین بھی اپنی رفتار بڑھا رہے ہیں۔ اکبر گھبرا کر گھوڑے کو روک دیا، کہا بابا آپ اس طرح میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے کہا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، تجھے نہیں پتا کہ بوڑھے باپ کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے، لیکن اکبر نے کہا لیکن بابا اگر آپ اس طرح آتے رہے تو میں مقتل نہیں جا سکتا ہوں، بابا آپ یہیں ٹھہر جائیے۔ حسین نے کہا جا اکبر خدا حافظ، عمر صاحب کو دیکھا اور پہلے آسمان کو دیکھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم اے خدا گواہ بن جانا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے رسول کی شبیہ ہے، جو سیرت میں بھی تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور پھر عمر صاحب کو دیکھا، خدا تیری نسل کو قطع کرے، یہ کہے کہ میرا مولا قریب میں قلعے پہ آگے بیٹھ گئے. بعض علماء کہتے ہیں یہی قلعہ زینبیہ، مولا قلعے پہ آگے بیٹھ گئے اور وہاں سے اکبر کو دیکھ رہے ہیں. بہت تفصیلی اکبر کا جہاد ہے، اب اتنا وقت نہیں رہا کہ پڑھا جائے تو وہی جملہ کافی ہے کہ شیر خدا کے پوتے کا جہاد کیسا ہوگا، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد کیسا ہوگا، فاتح خیبر کے پوتے کا جہاد کیسا ہوگا. 30,000 کا لشکر، اکیلا اکبر، 18 سالہ 3 دن کا سیاسا. مگر جہاد بھی عجیب طریقے سے ہو رہا، کیونکہ یہاں پہ ایک عجیب منظر بن گئے. اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے، حسین قریب کے ٹیلے تلے زینبیہ پہ جا کے بیٹھ گئے. زینب اس کے بالکل پیچھے ڈرے خیمہ پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، اور لیلا اپنے خیمے میں مسلے پہ کھڑی ہو گئی. اور اب ایک عجیب منظر بنا، اکبر کی نگاہیں فوج پر، حسین کی نگاہیں اکبر پر، زینب کی نگاہیں حسین پر، لیلا کی نگاہیں زینب پر. ایک نگاہوں کا سلسلہ چلا. تھوڑی دیر گزری، اکبر گھوڑے سے زمین کربلا کے گئے، حسین کیلے سے زمین کربلا کے گئے، زینب در خیمہ میں ہنس کھا کے گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکرن لندہ میری کمائی کام. حسین گر کے سمجھے، ایک بار کھڑے ہوئے، جگمگاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے، اکبر کی طرف جانا چاہتے ہیں. قدیم جملہ کہا، ادعونی یا بنیا، ادعونی یا بنیا. اکبر بیٹا تیرے باپ کو کچھ دیر کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دے تاکہ تیری آواز سن کر تیرا باپ تیرے قریب آئے. اور اکبر نے آواز دی، الیا الیا، بابا ادھر آئیے، میں یہاں پہ ہوں. مقام علی اکبر پہ آپ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے حسین پہنچے، ایک عجیب منظر دیکھا. خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی حالت نہ دیکھا. اکبر زمین کربلا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، اکبر کے جسم سے نکلنے والا خون چاروں طرف جمع ہے. حسین قریب پہنچے، اور ایک مرتبہ، بہت کوشش کر رہا ہوں وقت نہیں رہا، ایک مرتبہ تھا اکبر دیکھا، میں تجھے بھی دوسروں کی طرح میں تجھے بھی اٹھا کے خیمہ تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے حسین جھکے، آپ کا بیمار، آپ کا ضعیف امام جھکا، ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے اکبر کو اٹھانا چاہا. اللہ، 18 سال کا جوان، 57 سال کا بوڑھا باپ، اکبر اٹھایا نہ گیا، اٹھایا نہ گیا. دوبارہ کوشش کی، تیسری بار کوشش کی، آخر میں کہا اکبر دیکھا تم بھی تو اپنے باپ کی مدد کرو. اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو. یہ سننا تھا اکبر نے سینے پر سے سیدھا ہاتھ ہٹایا، حسین کی گردن میں ڈالا. حسین نے کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈالو. اکبر کہتے ہیں بابا یہ ہاتھ سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا، یہ دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا. وہ اتنا سننا حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا، دو قدم کیجیے ہٹا. اکبر دیکھا یہ کیا کہہ دیا، کیا تجھے نہیں پتا تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ ہاتھ بھی اپنے سینے سے ہٹا، تیرا باپ دیکھے تو صحیح ماجرا کیا. باپ کا حکم آ گیا جو امام بھی، اکبر نے دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹایا. حسین نے دیکھا اکبر کے کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا. کہا اکبر بس اتنی سی بات، کتنی سی بات؟ یہ کہہ کے حسین اکبر کے قریب اس طرح دوزانوں بیٹھے جیسے آپ نماز کے تشہود میں بیٹھتے ہیں، اور ایک بار برچی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ ڈالا اس کو نکالنے کے لیے. میرا دل چاہتا ہوں کہ میں آواز دوں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ذرا جلدی سے میدان کربلا میں آئیے. مگر اکیلے نہیں آئیے گا، ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے گا. اے ابراہیم، یہ کربلا کا اسماعیل ہے، لیکن ذرا دیکھیں بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں کانچا نہیں ہے، بوڑھے باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندی ہے. آئیے ابراہیم، ذرا یہ منظر تو دیکھیے. اور حسین نے برس خوشی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ ڈالا. ہاں اتنا میرا دل کہتا چاہے کتاب میں ہو جائے گا اتنا میرا دل کہتا کہ ایک بار برفی نکالنے سے پہلے پلٹ کے نجف کو دیکھا ہوگا. آواز کی ہوگی یا علی مدد بابا ہر ایک کی مدد کو آتے ہو, آج حسین کی مدد کو آؤ, بوڑھے حسین کو جوان اکبر کے سینے سے برفی نکالنا. اور پھر برفی کا پھل نکالنا چاہا, برفی کا ٹوٹا ہوا پھل کھلا, کلیجے میں فیمس تھا تو وہ کلیجا ہلا, کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا, جسم کا ہلنا ہے زمین کربلا ہلی, خیمے ہلے, پردے ہلے, زینب کی آواز آئی بھیا اگر مدد کی ضرورت ہے تو بہن تیری مدد کو آ رہی ہے. اتنا سننا ہے حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا, وہیں سے آواز دی زینب خیمے سے باہر نہ آنا, تیرے پردے پر میرا اکبر قربان. مولا چند گھنٹوں کے بعد ذرا شام غریبہ آئیے, یہی زینب ہے, خیمے جلے چادریں چھلی, کھلے بالوں کے ساتھ نامحرموں میں جانا پڑا. یا علی اکبر واہ.